فرائض واجبات اور سنت موکدہ سب سے زیادہ قرب ان چیزوں سے ہوتا ہے. جبھی تو فرض درجے کی چیز سے جو قرب ہو سکتا ہے وہ نفل درجے کی چیز سے کیسے ہوگا؟ نفل نفل ہے اگرچہ وہ بھی واجب الاحترام ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن جتنا تقرب فرائض سے ہوتا ہے، مثلا فرض نماز ہے، اس درجے کی عبادت ہے کہ پوچھو نہیں، اس سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمول کی چیز ہے، اور کچھ ہونا چاہیے، کوئی بڑھیا چیز چاہیے ہمیں. لہذا نظر سے ہمارے فرائض کا جو احترام ہے وہ کم ہو جاتا ہے، فرائض کو ہم معمولی سمجھنے لگتے ہیں. فرض نماز بڑے درجے کی چیز ہے اور اس قدر اس کا اہتمام ہے. دیکھیے کہ اس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلا سوال محشر میں نماز کا ہو، کتنی اہم چیز ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو پہلے دیکھتے کہ نہیں، تو وہاں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نماز کیسی پڑھی تھی کہ نہیں، اور پڑھی تھی تو کیسی پڑھی تھی. روز محشر کے جہاں گداز بود، اول پرسش نماز بود، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا نماز. جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی مراحل بھی آسان ہو جائیں، اور جس جو نماز میں ہی پھنس گیا، نماز پوری نہیں یا پوری ہے تو جیسی تیسی پڑھ لی، ٹکرے مار لی، تو پھر وہ پھنس جائے گا معاملہ، آگے بھی بڑی مشکلات پیش آئیں گی، شور کیوں کرتا ہے. تو فرائض واجبات اور سنت موکدہ، یہ وظائف جو ہیں، جو بڑے بڑے لمبے لمبے وظائف بتانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو تقویٰ میں ہے، فرائض میں ہے، واجبات میں ہے، اس پہ محنت کرے. کمال درجے کی چیز ہے فرائض، فرض نماز اور واجبات اور سنت موکدہ. جس نے نوافل کا اہتمام کیا وہ سنتوں کا اہتمام ضرور کرے گا، اسے مدد ملتی ہے سنتوں کے. جو سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہے وہ واجب کا ضرور اہتمام کرے گا، جو واجبات کا خیال رکھتا ہے وہ فرائض کا اہتمام کرے گا، ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے. وظائف کو لوگوں نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ دعا کو بھی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ دعا بڑے درجے کی چیز ہے، وظیفے سے بڑی چیز دعا ہے، مگر آج یہ حال ہے کہ وظیفہ پوچھ لیتے ہیں اور تعلق نہیں ہے اللہ سے. تعلق ہو تو دو ہاتھ پھیلاؤ، مانگو اللہ سے، یہ بڑے درجے کی چیز ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہے نا، بڑے درجے کی چیز کیا ہے؟ دعا ہے. وظیفے سے درجہ بڑا ہے اس کا، مگر لوگوں نے وظائف کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ وہ فرائض کو نیچے کر دیا اور مستحبات کو اوپر کر دیا، یہ اعتدال نہیں رہا. یہ بے اعتدالی سبب ہے دین سے دوری کا، دین سے دوری اس کا سبب ہے، یہ دین کی سمجھ نہیں ہے. میرے مرشد کتنے بڑے اللہ والے تھے، بڑے بڑے علماء حضرت سے پہل تھے، یہی فرمایا کرتے تھے کہ وظائف سے خدا نہیں ملتا، خدا تعالیٰ ملتا ہے تقویٰ سے. تقویٰ پہ اپنی جو ہے وہ بند باندھو، نفس پہ بند باندھو، تقویٰ سے رہو. سب سے بڑی دوستی، سب سے بڑی نعمت، سب سے نعمت عظمیٰ اللہ کی دوستی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جنت بھی اس سے بڑھ کے نہیں ہے، جنت بھی مخلوق ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے اعظم نعمت اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اعلان ہے قرآن پاک کا، ان اولیاؤہ الا المتقون. میرے دوست کون ہے؟ متقی. تو تقویٰ کا اہتمام اور فرائض اور واجبات اور سنن موکدہ. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نفل نہ پڑھے، کچھ بھی وظیفہ نہ کرے، اللہ اللہ بھی نہ کرے، لیکن فرائض واجبات اور سنن موکدہ اس کے بالکل مضبوط ہیں پورے پورے، اور تقویٰ سے رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی ولایت اس کی پکی ہے، پکی ہے ولایت. لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ جب تک جو ہے یعنی ہم نگاہ بھی خراب کرتے رہیں، زبان بھی بے سوچے سمجھے استعمال کرتے رہیں، کانوں کا بھی خیال نہ کریں، اور اٹھنا بیٹھنا ہمارا سنت شریعت کے خلاف رہے، لیکن اگر ہزار دانے ہم نے پڑھ لیے بس یہ سب کام مکمل ہم نے کر لیا، آج تو نعوذ باللہ گویا اللہ تعالیٰ کو ہم نے مجبور کر دیا کہ اب تو ہمارے ساتھ ہمارا کام بنے گا ہی بنے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک تو کہ عبادت کرے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، دوسرے یہ کہ جو فرائض کا اہتمام نہ کرے، واجبات کا اہتمام نہ کرے، تو اس کی وظیفہ کس کام آئے گا؟ وظیفہ گویا ایک درخواست ہے، اگر ڈپٹی کلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں، مجسٹریٹ کے پاس جا رہے ہیں، کسی وزیر کے پاس جا رہے ہیں درخواست لے کر کہ صاحب یہ ہمارا کام اٹکا ہوا ہے، آپ یہ کام کر دیجیے، اور آپ نے تو اس کو بہت برا کہا ہوا ہے، بہت اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہا تھا آپ کا، بہت آپ نے اس کے ساتھ اس کی جو یعنی رضا کے خلاف بہت کام کیا، آپ نے برا بھی کہا، سب کام بنے گا؟ کہے گا بھائی آپ نے تو میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ کیا، خلاف قانون آپ چلے، قانون کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں، آپ کے ہم کام کیسے کریں گے؟ تو خدا تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے فرائض میں کوتاہی کر کے، واجبات میں کوتاہی کر کے، سنن موقعہ کو ترک کر کے، سنتوں کا ترک کر کے خدا تعالیٰ کو تو ناراض کیا ہوا ہے. گھروں کے اندر ٹی وی اور کیبل گزا ہوا ہے، زناکاری آنکھوں کی چل رہی ہے، خدا اور رسول کی رحمت کے بجائے لعنت آ رہی، تو کام بنے گا وظیفے سے؟ یہ جہالت ہے ہم لوگوں کی. وظیفے کو ہم نے اس قدر اونچا درجہ دے دیا ہے کہ فرائض کو بھی نیچے کر دیا، اور حرام سے بچنے کا وہ اہتمام نہیں ہے. تو میرے شیخ ہی کل بھی ہم نے یہی پڑھا، آپ لوگ وہ سنتے ہیں ہمارا روزانہ کا مجلس؟ ہاں نیٹ پہ بھی آتی ہے اور کانفرنس بھی لوگ سنتے ہیں. اگر جس کے پاس یو فون کی سم ہو وہ بس ہمیں نمبر دے دے، ہم اس کو خود ہی وہاں سے. ہاں اور جس کے پاس نہ بھی ہو تو سم لینا کیا مشکل ہے، ایک سم لے لیں جو بھی حضرات یہاں چاہتے ہیں. تو یہ مضامین بیان ہوتے رہتے ہیں ہمارے حضرت کے، تو حضرت یہی فرماتے تھے کہ بھائی وظائف میں زیادہ نہیں بتاتا، میں نہیں کہتا کہ آپ ہزار دانے کی تسبیح پڑھیں روزانہ، اب بیوی بچے بیچارے محروم رہیں، باپ کی شفقت سے محروم رہیں، بیوی بیچاری محروم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر رعایتیں فرمائی ہیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، لیکن ہمارے معمولات ویسے کہاں ہیں؟ ہمیں اپنی تسبیح کی اہمیت زیادہ ہے، معمولات کی اہمیت زیادہ ہے. دیکھو اس زمانے میں بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نماز کی نیت باندھے ہوئے تھے کہ اچانک شور کسی نے زور سے بتایا کہ پیرانی صاحبہ گر گئی ہیں اور ہڈی پہ نقصان آیا ہے، نیت توڑ دی چلے گئے، جا کے دیکھ بھال کی، علاج کیا. ہم میں سے کون ہے جو اتنا خیال کرتا ہے کہ بیوی بیچاری بیمار ہے یا آپ کی توجہ کی اس کو ضرورت ہے؟ میاں صاحب لگے ہوئے ہیں معمولات میں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا شروع شروع میں، جب نیا نیا تعلق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تو حضرت کے پرانے مواعظ کے اندر، پہلے قدیم مواعظ کے اندر، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 500 مرتبہ کلمہ شریف، 500 مرتبہ اللہ اللہ، 500 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ استغفار، نہ 500 مرتبہ استغفار، 500 مرتبہ درود شریف، یہ بتایا کرتے تھے. تو پھر ایک کتاب میں دیکھا 300 مرتبہ، تو اور یہ بھی پورے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بتایا کرتے تھے. تو ہم نے اپنی غلط فہمی سے سمجھا کہ صبح بھی اور شام بھی، کیونکہ معمولات صبح شام بھی ایک کتاب ہے نا، تو ہم نے کہا یہ بھی صبح شام کرنا ہے. اب تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب بتائیے 300 مرتبہ یعنی 1200 مرتبہ صبح اور 1200 مرتبہ شام ہو رہا ہے، پھر درمیان میں تلاوت ہے، مناجات ہے، دیگر دعائیں ہیں. تو گھر والے تو خوفزدہ ہو گئے کہ یہ ہمارے میاں صاحب کہاں پھنس گئے، جا کے خوفزدہ رہتے تھے وہ، منہ سے کچھ نہیں بولتے تھے، اس لیے کہ بھائی اللہ کا نام ہے، کیسے کچھ کہیں، اللہ کے نام کی عظمت ہوتی ہے، کیسے روکیں کہ بھائی آپ یہ اللہ اللہ نہ کریں. پھر ایک دفعہ میں نے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ درجات بے انتہا عطا فرمائے. حضرت سے میں نے کچھ اپنا مسئلہ عرض کیا کہ حضرت صبح شام کے معمولات میں میں تھک جاتا ہوں اور یہ ہوا. کہا کتنے معمولات؟ میں نے کہا اس نے ادھر اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت تو. ارے کیا کیا یہ تم نے؟ کس نے بتایا تم کو؟ حضرت کتاب میں لکھا ہے. کون سی کتاب میں لکھا؟ حضرت فلاں. ارے بھائی وہ تو آج سے 30 سال پہلے کی ہے. اب حضرت نے سب موقوف کرا دیا ہے. 100 مرتبہ کی تسبیح، ایک تسبیح کل 24 گھنٹے کے اندر. اب ہمیں تو ہضم نہ ہوا کیا 1200 صبح 1200 شام سے ایک دم گھٹ کے جو ہے یہ تو ٹوٹل 400 آ گیا معاملہ. پھر ہم اللہ والے کیسے بنیں گے؟ پھر ہم آسمانوں کی سیر کیسے کریں گے؟ ہوا میں کیسے اڑیں گے؟ پانی پہ کیسے چلیں گے؟ ہم نے ولایت اسی کو سمجھا ہوا تھا. اللہ والے کے لیے لازم ہے ہوا پہ اڑنا، کوئی کرامت دکھانا. تو جیسے وہ بیویوں کے معاملے میں حضرت نے سنایا نا کہ بیویاں جو ہیں، وہ یہ ایک شخص کی بیوی تھیں، اللہ والے تھے، بہت ہی بزرگ اور تھے، صاحب کرامت ہی، لیکن بیویاں کام معتقد ہوتی ہیں، کسی کسی کی ہو بھی جاتی ہیں، لیکن 1000 میں بھی نہیں، 10-20 ہزار میں یا شاید 1,00,000 میں کوئی ایک کیس ایسا ہوگا کہ جس کی بیوی اپنے شوہر کی معتقد ہو. بھری پڑی ہے تاریخ. تو وہ ہر وقت چک چک کرتی رہتی تھی اپنے میاں سے، شوہر سے. تو ایک دن جو ہے کوئی بزرگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم کوئی بزرگ ہو؟ تم کوئی اللہ والے ہو؟ لوگ ایسی تمہیں جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. میں جانتی ہوں تمہیں لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں. میں جانتی ہوں تم کیسے حضرت ہو، بڑے حضرت ہو تم، وہ والے. اور یہ چخت بہت سناتی تھی. اب بیچارے تھے تو انسان، رونے لگے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں کوئی کرامت دے دیجئے تو شاید اس کی زبان کچھ بند ہو جائے، کچھ کرامت دکھا دے، معتقد ہو جائے. ہماری شاگرد تو اتنے ہزاروں حضرت حضرت کرتے ہیں، مانتے ہیں ہم کو، ذرا ایک یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کچھ ہو جائے. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، الہام ہوا کہ ہم ایک چارپائی بھیجیں گے، اس پہ تم لیٹ جانا یا بیٹھ جانا، وہ اڑے گی ہوا میں. ٹھیک ہے، چارپائی آ گئی، اس پہ بیٹھ گئے، وہ اڑنے لگی بحکم خدا. تو اب وہ اپنے گھر کے اوپر وہ لے گئے چارپائی، اور وہاں نیچے اڑان اڑنے لگی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور واپس جا کر جب چارپائی اتر گئی تو بڑے فخر سے جانے لگے کہ آج تو یقیناً ہماری بیوی ہماری معتقد ہوگی. گھر میں پہنچے پھر وہی، ارے دیکھا آج میں نے بزرگ دیکھے ہیں، ہوا میں اڑ رہے تھے، تم کیا ہو، تم تو یہ ہو وہ ہو، آج میں نے بزرگ دیکھے ہیں، ایسے ہوتے ہیں بزرگ، ہوا میں اڑ رہے تھے. ہاں انہوں نے کہا تیر نشانے پہ لگ گیا آج تو. کہا ارے بھلی وہ میں تو تھا. اچھا جی تو کہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے؟ تو ہم بھی یہ سمجھے کہ بھائی ہمیں بھی کوئی، ہم پھر کیسے اللہ والے بنیں گے جب تسبیحات نہیں کریں گے. ادھر گھر والے خوفزدہ کہ یا اللہ ابھی تو نہ بات کرتا ہے ہم سے، کیونکہ تھک اتنا جاتا ہے کہ سیدھے جا کے بستر پہ گر جاتا ہے. اور صبح دیکھ رہے ہیں تو اب آٹا دال چاول لانا ہے، کب اس سے کہیں کہ بھائی یہ سامان چاہیے، یہ ضرورت ہے ہماری، یہ تو بیماری ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ تصویر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کس سے کہیں پھر؟ تو اب جو معاملہ ہوا پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ بھائی اللہ کی دوستی جو ہے اس کے لیے تقوی ضروری ہے، تقوی کا اہتمام. اور تقوی کے اہتمام میں خدا کی قسم سب سے بڑی چیز نگاہ کی حفاظت ہے. میں نے قسم ایسے ہی نہیں کھا لی. اول تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی اللہ والا کوئی بات کہہ دے، جو اللہ والا ہو وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ قسم اٹھائے کوئی اللہ والا تو اس کی بات کو اللہ پورا کر دیتے ہیں. پھر آگے تشریح میں حکیم الامت پہ لکھا ہے کہ اگر وہ قسم نہ بھی کھائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ ان کی بات پوری کر دیتے ہیں. تو اول تو یہ سند ہے. دوم یہ کہ قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے. نگاہ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک ازکا لہم، ہے کہ نہیں، کہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے. ازکا جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، تو سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز تقوی کا اہتمام. ہم سب تقوی کا اہتمام کریں، میں بھی، میرے گھر والے بھی، میرے سب دوست بھی. اور چار ہی باتیں حضرت نے فرمائی ہیں کہ بنیادی ہیں. یہ بھی گویا یہ ایک ستون ہے, ستون ایک ایک عمل ستون ہے تقویٰ کا. ایمان کے پانچ ستون ہیں نا, ہے نا, کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور حج ہے بشرط استطاعت. تو یہ دین کے پانچ ستون ہیں. تقویٰ کے چار ستون کیا ہیں؟ ہاں یہ تقویٰ کے چار ستون ہیں, اس پہ تقویٰ کی عمارت کھڑی ہے. اگر ایک ستون میں بھی کمزوری ہوگی تو عمارت جو ہے وہ ڈگمگاتی رہے گی, قائم نہ رہ سکے گی. وہی نگاہ کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت بے ریش لڑکوں سے اور نامحرم عورتوں سے, جس میں جو ہے تمام کزن ہیں, خالہ زاد, پھوپھی زاد, تایا زاد, چچا زاد, شادی شدہ کے لیے دیور, جیٹھ اور خالو اور پھوپھا, ہے نا, یہ سب رشتے نامحرم ہیں, چاہے گھر میں رہتے ہوں, چاہے باہر رہتے ہوں, چاہے بچپن میں آپس میں خوب کھیلتے رہتے ہوں, چاہے کسی نے ان کو ہگایا متایا ہو, بچپن میں پالا ہو, کسی نے بیٹا بنایا ہو, منہ بولا بیٹا جسے کہتے ہیں, تو منہ بولا بیٹا بنایا ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ کوئی اچھی بات ہے, تو اس کا کوئی حکم ہے شریعت میں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا ضرور تھا اور ان کو اپنا بیٹا بھی بنایا تھا, لیکن دیکھیے تنبیہ کے لیے آیت نازل ہوئی قرآن پاک میں کہ منہ بولا بیٹا تو ہے لیکن یہ وارث نہیں ہوگا. بیٹا کہہ دینے سے بیٹا بن نہیں جاتا, احکام شریعت اس پہ پورے وہی رہیں گے. نامحرم ہے تو نامحرم ہی رہے گا. بڑا ہو گیا, دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے مولانا شبیر علی صاحب, ساتھ رہتے تھے, پیرانی صاحبہ نے پالا تھا, اولاد نہیں تھی. جب دس برس کے ہو گئے ایک دن حکیم الامت نے بلایا کہ کیا عمر ہو گئی آپ کی؟ کہا کہ دس برس. اچھا, خاموش. اب دیکھیے صحبت کا کیا اثر تھا, سمجھ گئے, اتنے سے بچے تھے سمجھ گئے کہ اب میرا پیرانی سے پردہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کبھی نہیں گئے پیرانی. اتنی بڑی بات ہے, دیکھیے دس سال جس نے پالا ہو اور اس عورت کا کیا حال ہوگا جس نے پالا تھا. لیکن شریعت کا حکم کس قدر قیمتی ہے کہ پھر گئے نہیں. ایک تو سمجھ دیکھو ان کی, اور پھر دیکھو کہ وہ گئے نہیں. کیا سینے میں دل نہ تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے پتھر دل ہوتے ہیں, سینے میں دل نہیں رکھتے ہیں. اتنے ہمارے بچپن سے کھیلے لوگ ہیں, منع کر لیں کہ ان سے پردہ کرو, ان کے پاس مت جاؤ. ان کے سینے میں لگتا ہے دل نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. آپ باتیں بناتے ہیں اور ہم جو ہے دل پہ تیر کھا رہے ہیں, زخم کھا رہے ہیں, کہ سینے میں دل تو ہمارے ہے لیکن رب تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کی رضا کے لیے ہم جو ہے مجبور ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. خاموش ہیں, سن رہے ہیں آپ کی باتیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سینے میں ہمارے دل نہیں ہیں. ہمارے سینے میں وہ دل ہے جو آپ سے زیادہ جذبات رکھتا ہے. ہمارے سینے میں وہ دل ہے جو اتنا نرم ہے موم کی طرح. دل سخت نہیں ہے لیکن خدا تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم مجبور ہیں. دل ہمارے پاس ہے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سعدی راہ و رسم عشق بازی, چنا دانت کے در بغداد تازی. سعدی یہ عشق و معشوقی کی باتیں ہیں, جو عشق مجازی کی باتیں ہیں, اور عشق مجاز کا جو حسن ہے, حسن کی نوک پلک ایسے سمجھتا ہے, اتنی زیادہ سمجھتا ہے, اتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے کہ جیسے لوگ بغداد کے گھوڑوں کو عربی گھوڑوں میں پہچان لیں. اتنی زیادہ سمجھ رکھتا ہے. یہ مت سمجھو کہ حسن و عشق کے جذبات ہمارے دل میں نہیں ہیں, یہ مت سمجھو, اس غلط فہمی میں مت رہو. سعدی راہ و رسم عشق بازی, چنا دانت ادھر بغداد تازی. اگر پھر فرماتے ہیں کہ اگر لیلا و مجنو زندہ گشتے, حدیث عشق زین دفتر نہ بیچتے. یہ لیلا مجنو کی داستانیں کیا ہے, کیا بیچتی ہیں؟ اگر میرے شاگرد ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ حسن و عشق کا معاملہ کیا ہوتا ہے. کیا یہ جذبات ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے، میرے جذبات سے یہ اپنی داستان کو بیان کرتے ہیں، کیا بیچتے ہیں لیلا مجنون. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں کہ دل آرامے کے داری دل دروبن، دل کا آرام اس میں ہے. ہم جانتے ہیں سارے حسن و عشق کے معاملے جھگڑے سب جانتے ہیں، لیکن دل آرامے کے داری دل دروبن، دل کا آرام اس میں ہے کہ دل کے دروازے کھڑکیاں ساری مخلوق سے بند کر لوں. سبحان اللہ، سمجھے آپ، دل آرامے کے داری دل دروبن، دیگر چشمز ہما عالم فروبن، سارے عالم سے اپنی آنکھیں پھیر لو اور اس واحد اللہ تعالی کی طرف اپنے دل اور زبان اور آنکھیں اور کان اور سب کا سب، سر سے لے کر پیر تک اپنا قبلہ اللہ کی طرف کر لو. ہاں تو یہ جب حالات بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بچے کو ہگایا موتایا دلایا پلایا سب کیا، لیکن اب جب وہ بڑا ہو گیا، کوئی 10 سال کے بچے کو کوئی عورت ہگاتی ہے، اس کا استنجا کراتی ہے؟ اس لیے کہ بھائی اب بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب احکام بدل گئے. لہذا شریعت نے جو قوانین رکھے ہیں، میں بار بار اس کی تکرار کرتا ہوں، اس سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفا، یہ کہ ہر گناہ انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ گناہ کی باتیں ہیں، یہ تم لوگوں کے لیے نقصان کی باتیں ہیں، تم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کہ تم میری ذات سے دور ہو جاؤ گے. میں تم کو اپنی ذات سے دور نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب رہو، میرا تقرب حاصل کرو. دنیا میں جب بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ دنیا میں جا کر تم میرا قرب حاصل کرو، تو گناہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بری باتوں کو منع فرمایا ہے. ہر گناہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ، انفرادی نقصان بھی ہے اور اجتماعی نقصان بھی گناہ کے اندر ہے. اس لیے اللہ نے منع فرمایا. دیکھو چوری حرام ہے کہ نہیں؟ اب کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے کہے بھائی چوری بڑی اچھی چیز، بری چیز ہے نا، اس سے فائدہ ہوتا ہے چوری سے کہ نقصان ہوتا ہے؟ سب جانتے، کوئی کہے گا کہ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ نے حرام کر دی. اچھا شراب ہے، کوئی شراب خور بھی کہہ سکتا ہے کہ شراب بڑی اچھی چیز ہے؟ کوئی شراب خور بھی نہیں کہے گا کہ اچھی چیز ہے، اللہ نے منع کر دیا. ڈاکا، اچھا چلو ڈاکا ڈالنا، کتنی مال دولت ملتی ہے اس میں، ہاتھ لگ جائے تو اچھی چیز ہے؟ کوئی کہے گا کہ ڈاکا اچھی چیز ہے؟ اللہ نے حرام کر دیا. ایسے ہی جھوٹ بولنا، کوئی انسان ہے، کافر ہو مسلمان ہو، کوئی انسان کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے؟ کوئی انسان ذی عقل نہیں ملے گا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے. بھائی جھوٹ تو، جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ خود ہی ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ میری، جھوٹ بولنے والے کی لوگ عزت نہیں کرتے، اس کی عزت خود بخود، اگرچہ جھوٹ کھلے نہیں بھی کھلے، جھوٹ نہیں بھی کھلا، جھوٹ بولا نہیں کھلا، کسی پہ ظاہر نہ ہوا، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے خود بخود. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جھوٹ کھلے وہ جھوٹا آدمی مشہور ہو کے جھوٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت گرا دیتا ہے. تو کوئی انسان کہے گا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے؟ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا، عقل والا کہے گا جھوٹ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، اللہ نے منع کر دیا. اسی طرح یہ بدنگاہی بھی ہے. ہم سے کہہ رہے، ہم اپنی ناقص عقل سے سمجھ رہے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے گندی فلمیں دیکھنا، گانے بجانے دیکھنا، اور طرح طرح کے بہانوں سے نیٹ کو استعمال کرنا، طرح طرح کے بہانے ہیں لوگوں کے پاس، کوئی کٹنگ سیکھ رہا ہے اس سے، کوئی کھانے پکانے کی ترکیبیں سیکھ رہا ہے اس سے، کوئی دینی معلومات کے چکر میں ہے. دینی معلومات کے چکر میں بھی سب سے بڑا خطرہ تو یہ بن گیا ہے کہ عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں. میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عقیدے کے مقابلے میں گناہ پھر ہلکی چیز ہے. عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، ہمیشہ. کس قدر خطرے کی بات ہے، کس قدر نقصان کی بات ہے. اور اگر گناہگار ہے تو مانا کہ گناہگار ہے، اول تو توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے، آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن چلو مانا کہ گناہگار چلا گیا، مر گیا گناہ کے ساتھ اور دوزخ میں چلا گیا، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد کسی دن تو اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت سے اس کو نکالیں گے، ہے نا. تو عقیدہ سب سے خطرناک چیز ہے. تو یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں اس زمانے میں نیٹ کے، یہ تو عقیدے خراب کر رہے ہیں، عقیدے پہ محنت ہو رہی ہے. یہ جو غیر مسلم ہے وہ اسلام کے خلاف سب سے بڑا کام عقیدے کا کر رہے ہیں، عقیدہ خراب کر رہے ہیں. لہذا جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں لڑکے پڑھ رہے ہیں اور جو صحبت اہل اللہ کی نہیں اٹھاتے، دینی صحبت میں نہیں بیٹھتے، نیک لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ان کا اچھے اچھے لوگوں کا انجام ہو رہا ہے. کہنے دکھائیے فرشتے کہاں ہیں، فرشتے دکھائیے، کوئی ثبوت تو دو کہ فرشتہ ہے، کوئی ثبوت تو دو فلاں چیز فلاں چیز. اب ان کو علماء بھی الجھ جاتے ہیں، ارے بھائی سیدھے سیدھے جواب دو کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب منظور ہے، ہم سے ایمان بالغیب چاہیے، بغیر دیکھے ایمان لاؤ. تو ورنہ اللہ کو کہیں دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، تو علماء اللہ کو بھی نہیں مانتے. یہ حالات ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، جو بچے دین سے دور ہیں ان کا یہ حال ہو رہا ہے. اس لیے ان ذرائع ابلاغ کو جس کو شدید ضرورت ہو وہ تو استعمال کرے، اور فضول میں کوئی استعمال. دین سیکھنے کے لیے بھی جب تک کہ کوئی مستند اور بہت ہی معتبر ذریعہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، اور اس پہ ایک ہی کو سنیں، یہ نہیں کہ اس کی بھی سن لیں، لاؤ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی سن لیں، یا لاؤ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کون سے وظائف بتا رہا ہے، وہ کون سے وظائف. ہمارے پیر صاحب تو کوئی وظائف ہی نہیں بتاتے، بعض لوگ یہ بھی ایسے بھی ہیں کیا وہ وظائف کی تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، ترقی کیسے ہوگی؟ تو ترقی تو ہوگی تقوا سے. ایک ہی مضمون ہے ہمارا، جس کو آنا ہے بھائی آئے، جس کو نہیں پسند ہے وہ کہیں اور جائے. جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بھائے نہ جس سے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. جاؤ بھائی اپنا کوئی دوسرا پیر تلاش کرو، دوسری جگہ جاؤ بھائی، ہے نا. سو بار بگڑنا ہو جس سے اپنا ہو منظور، وہ آئے بسر وہ چشم ادھر آئے. ہم اس کی خدمت کو تیار ہیں، بگڑنا کیا ہے؟ یہی ہے بھائی کہ یہ غیر شرعی تقریبات کو جو ہے سلام کرو، بس بہت ہو گئی بھائی. اور یہ کیبل اور ٹی وی کو سلام کرو کہ بس بھائی بہت گناہ کر چکے، بہت آنکھوں کا زنا ہم کر چکے، بہت لعنتی کام ہم کر چکے، اب تو بھائی چل چلاؤ کا دور ہے یار، چل چلانا ہے. پینے کو تو بے حساب پی لی ہے، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. جگر مراد آبادی کہہ رہے ہیں، پینے کو تو بے حساب پی لی ہے، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. وہاں کیا ہوگا، ہائے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، ہے نا. تو تقوی کی فکر ہم رکھیں زیادہ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے. جو اپنی آنکھ پہ پہرا لگا دے، جو اپنے کانوں پہ پہرا لگا دے، جو اپنی ناک پہ پہرا لگا دے. ناک پہ پہرا کیا ہے بھائی؟ کہ حسینوں کی خوشبو مت سونگو. خوشبو پہ یاد آیا، خوشبو تو ملے گی بھی نہیں، ہوگی تو بدبو. ہاں تو مگر یاد آیا کہ یہ مسئلہ بتاتے رہتے ہیں کہ عورت کو خوشبو لگا کر باہر جانا، کہ نامحرم کو اس کی خوشبو جائے، حرام ہے، حرام ہے. تو اب جو آدمی ان کی دم میں ناک لگایا ہوا ہے حسینوں کی، ہمارے حضرت نے فرمایا نا، کسی نے کہا کہ حضرت ان حسینوں سے بے پردہ عورتوں نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے تو ناک میں دم کی، تم نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی ہوئی ہے؟ ارے بھائی تم بچ کے چلو، اب بے پردہ ہے، نظر بچاؤ، اور نظر بچاؤ حلوہ ایمانی کھاؤ. یہ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا بندوبست کر دیا ہے، آپ کی ترقی اللہ کے راستے کی ترقی کا انتظام ہے. یہ وہ بیچاری اللہ اس کو ہدایت دے، مگر وہ اپنی شامت عمل سے بے پردہ جا رہی ہے، بے حیا بنی ہوئی ہے، حیا ختم ہو گئی. بے پردہ وہی رہتا ہے جس میں حیا نہیں. ہاں بے پردہ تو وہی ہے جس میں، جو حیا دار ہے وہ تو چھپاتا ہے اپنے آپ کو، چھپاتی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی دیکھ نہ لے. تو فرمائے کہ یہ تو حلاوت ایمانی کا بندوبست اللہ نے فرما دیا، انتظام مفت میں تمہارا، نظر بچاتے جاؤ، حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ. دل میں تقاضا آئے اس کو کچلتے جاؤ، بس ادھر یہ کچلا ادھر یہ اچھلا، اللہ کی طرف اچھلا، یہ ادھر اس نے کچلا ادھر یہ اچھلا، اپنے تقاضے کو کچل دیا. دیکھو کوئی جمپ جو مارتے ہیں وہ ہے نا، اس میں جمناسٹک جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اچھلنے والا ہے، وہ بانس کے ذریعے بانس کو موڑتا ہے پہلے، پھر لانگ جمپ، نہیں لانگ جمپ تو ایسے ہوتی ہے، ہائی جمپ. ہاں ہائی جمپ والا کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک وہ خاص فائبر کی اسٹک ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے پہلے وہ دباتا ہے، اس میں وہ واپسی کی قوت پیدا کرتا ہے، وہ دباتا ہے پھر جو جمپ لگاتا ہے تو کتنی اونچی جمپ لگاتا ہے. تو اپنے تقاضے کو جو جتنی زور سے کچلے گا، جتنا تقاضا شدت کا ہوگا، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی یہ بات، شدت جتنی شدت کا تقاضا ہوگا اتنی ہی شدت سے وہ اللہ کے راستے کی ترقی کرے. اس کو کچلنے کی وجہ سے اس میں وہ قوت، روحانی قوت پیدا ہو جائے گی، اس روحانی قوت کے بلبوتے پہ وہ اللہ کی طرف چلے گا. تو اس کو کچلنا سیکھو، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کچلنا سیکھو، اور اپنے مرشد سے اس چیز کی تدبیر پوچھو کہ اے میرے مرشد، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں. مرشد آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا، خدا کی قسم وہ مرشد بنانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ جو اپنے کسی تعلق والے کے گناہ کے اظہار پر اس کو حقیر سمجھے، بلکہ وہ اور خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی حالت کی اطلاع کی، اور پھر وہ اس کو تدبیر بتاتا ہے، پھر ساتھ میں خدا سے روتا بھی ہے کہ اے اللہ اس کی مدد فرما، میری بھی مدد فرما، اس کی بھی مدد فرما، گناہ سے بچنے میں راستہ آسان کر دے. تو اس کی دعائیں اس کو لگتی ہیں اور اس کی تدبیر پہ وہ چلتا ہے تو کام بن جاتا ہے، کام بن جاتا ہے. تو وہ حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو تدبیر بتاتا ہے کہ ایسے ایسے کرو، وظائف نہیں بتاتا، تدبیر بتاتا ہے. اس کی یہ نفس کے، نفس جو قابو میں آتا ہے وہ وظائف سے نہیں آتا، نفس کا کام وظائف سے نہیں بنے گا، نفس پاکیزہ وظائف سے نہیں ہوگا، نفس پاکیزہ تو برے تقاضوں کو کچلنے سے ہوگا، اس کا کشتہ بنانا ہے. فرمایا کہ نفس نتواں کشت الا ذل پیر، کس کا شعر ہے یہ؟ فارسی کا، مولانا روم کا. مولانا روم میرے حضرت کے وہاں سفر بھی ہوا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ نے ان کو ایسا چمکایا کہ وہاں آج بھی وہاں جاؤ اور وہاں ایئرپورٹ سے باہر نکل کے کسی ٹیکسی والے کو کہو مولانا کیا جانا ہے، وہ سیدھا وہاں پہنچا دے گا. کون سا مولانا، کہاں کا مولانا نہیں پوچھے گا، وہ ایک مولائے روم کہلاتے تھے، مولائے روم. وہ کہتے ہیں نفس نتواں کشت الا ذل پیر، پیر جو یم پیر جو یم پیر پیر، ارے میں تو جو ہے وہ، ہاں فرمایا کہ نفس نتواں کشت الا ذل پیر، دامن مرشد بیا وہ راہ بگیر. فرماتے ہیں کہ کسی مرشد کا دامن پکڑ لو، ورنہ یہ نفس فرعون ہے، یہ جو ہے اس کا کچلا، اس کا کشتہ کوئی پیر بنا سکتا ہے. اکیلے چلو گے تو کیا ہوگا، تنہا نہ چل سکیں گے، محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا نفس کا کشتہ جو ہے بغیر کسی پیر کے سائے کے کشتہ نہیں بنتا. کشتہ سمجھتے ہیں، جو کمزور ہو جاتے ہیں مردانگی میں، ان کے لیے کشتہ بنایا جاتا ہے، سنکھیا کا. سنکھیا ایک زہر ہے، زہر اگر ایسے ہی کھا لو تو مر جائے گا آدمی. اس سنکھیا پہ ایک شعر یاد آ گیا میرے حضرت کا، فرماتے ہیں کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے، حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے. ایک اس کے دو مطلب ہیں، بڑے گہرا شعر ہے یہ. فرمایا کہ جو آدمی عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دن اور رات بے چین رہتا ہے، عذاب میں ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ جب اس کو مقصود حاصل نہیں ہوتا تو وہ چاہتا ہے کہ زہر کھا کے خودکشی کر لوں، مر جاؤں میں. اس پہ جو ہے وہ گناہوں کا اس قدر بوجھ ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کرنا پسند کر لیتا ہے. تو یہ بھی معنی، اور دوسرا معنی وہی والا ہے کہ پھر سنکھیا کھانا پڑتا ہے کشتہ کر کے، بعض کا پھر بھی کام نہیں بنتا. ہاں تو بہرحال نفس کا کشتہ جو ہے، فرما رہے ہیں کہ بغیر پیر کے سائے کے یہ نہیں کشتہ نہیں ہو سکتا. تو کیا کرنا ہے؟ کسی مرشد کا دامن پکڑ لوں اور اس سے درخواست کروں. تو وہ آپ کو ایسی تدبیر بتائے گا جو نفس کا جس سے کچلا ہو جائے گا, ہے نا. اور فرماتے ہیں کہ پیر باشد نردبانے آسماں, پیر باشد نردبانے آسماں, تیر پرا از کے گردد از کما. یہ بھی مولانا روم کا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ پیر جو ہے نا آسمان کی سیڑھی ہے. سیڑھی اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی پیر کو پکڑ لو, بغیر پیر کے تم چڑھ نہ سکو گے, گر پڑو گے. پیر باشد نردبان, نردبان مانے سیڑھی, نردبانے آسمان, تیر پرا از کے گردد از کمان. کہ جب تیر جب کمان میں ہوتا ہے تب وہ چلتا ہے, بغیر کمان کے تیر چل سکتا ہے؟ 1 کروڑ روپے کا تیر ہے, اس کے اندر ہزاروں جواہرات لگے ہوئے ہیں. سونے کا تیر ہے, چاندی کا تیر ہے, پلیٹینیم کا تیر ہے, دنیا کی قیمتی ترین دھات ہے, دنیا کا قیمتی ترین تیر ہے, لیکن کمان میں جب تک نہیں چڑھے گا کیسے چلے گا؟ اچھا کمان جو ہے اگر مضبوط ہے, بہت پرانی ہے لیکن مضبوط ہے, ہے نا, اور بہت دیکھنے میں بالکل خوشنما نہیں ہے, تیر بہت ہی خوشنما ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے, دیکھتے ہی واہ واہ کیسا تیر ہے بھائی, اور لیکن کمان تو بالکل ہی بالکل معمولی معلوم ہو رہی ہے. تو وہ تیر اگر کمان پہ چڑھے گا تو اڑے گا کہ نہیں اڑے گا, ہے نا. لہذا کتنا بھی بڑا علم رکھنے والا ہو, کتنی کتابیں تم نے پڑھ ڈالی ہوں, بڑے علم کے فضائل تمہارے پاس ہیں, بڑا مال ہے تمہارے پاس, علم کی دولت ہے, بڑی قوت ہے تمہاری, لیکن جب تک, اور پیر جو ہے معمولی ہے, عالم بھی نہیں ہے, تو جب تک پیر نہ پکڑو گے وہ تمہارا بھی کام نہیں بنے گا. یہ یاد رکھو کہ علمیات کام نہیں آتی ہیں. میں پہلے بھی عرض کیا تھا, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے وہ عارف بھی تھا, عابد بھی تھا اور عالم بھی تھا, لیکن کام آیا کوئی چیز اس کے, مردود ہو گیا. علم ہونے کے باوجود, عبادت بھی ہونے کے باوجود اور معرفت ہونے کے باوجود مارا گیا, مردود ہو گیا. کیا وجہ تھی؟ کہ عشق نہیں تھا, محبت نہیں تھی. یہ دولت اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب میں عطا فرما دی ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ خزانہ مٹی میں دفن ہوتا ہے تو اس کو کھودنا پڑتا ہے کہ نہیں, تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں. تو اس دل کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہے. یہ دل کسی پیر کو, سچے پیر کو پیش کر دینا ہے. حلوے والا پیر نہ ہو, مال والا پیر نہ ہو, جس کو ہمارے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا. بڑے بڑے ایم بی بی ایس اور یہ اور وہ پڑھے لکھے ان کی جوتیوں میں بیٹھے ہیں اور مشہور ہے کہ صاحب اگر تم ایک گالی دے دیں ایک موٹی سی تو تمہارا کام بن جائے گا, سمجھے نا تیرا کام بن گیا. حرام کام کرے پیر صاحب گالی دے رہے ہیں, یہ کوئی پیر ہے؟ گالی دینے والا کوئی پیر ہے؟ بس وہ ایسی جاہل لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ایک اگر صاحب اگر گالی دے دیں تو تمہارا کام بن جائے گا, جس کو ایک گالی دے دیں اس کو کام بن جائے گا. یہ کیا طریقہ ہوا ہے, کیا راستہ ہے؟ یہ خدا کا راستہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, مال کمانا مقصود ہے, حلوے کھانا مقصود ہے, دیگیں کھانا مقصود ہے, ہضم کرنا, کھا کھا کر تون بھی اتنی بڑھ گئی کہ جوتے بھی نظر نہیں آ رہے, کہ ہمارے جوتے لو رہے آپ کے پیروں میں تو پڑے ہیں, کیونکہ وہ توند جو ہے وہ آڑ میں آ گئی ہے, جوتے بھی نظر نہیں آتے ہیں. اتنے کھا کھا کے وہ ہٹے کٹے ہو گئے ہیں. حضرت کا شعر ہے یہ اس قسم کے لوگوں کے لیے کہ ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں, ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن, مدفن مانے قبر, یعنی ہزاروں مرغوں کی قبر تو ہے ظالم, ہزاروں مرغے تو کھا گیا ہے. تو ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں, اسی کی برکت سے تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. جعلی پیروں کے لیے. اور فرمایا کہ ہزاروں مرغے یہ سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک صاحب کے یہاں صاحب مال تھے, مولوی صاحب تھے, ہوئے تو صاحب مال بھی تھے, تو ان کے یہاں مرغیاں بہت پلی بھی تھیں, لیکن جب یہ بزرگ وہاں گئے ان کے مہمان ہوئے کچھ دن کے لیے, تو روزانہ صبح دال شام دال, صبح دال شام دال, تو کبھی بھائی مرغی بھی کھلا دیتے, نہیں ایک مرغی بھی نہیں کھلائی. تو پھر ان بزرگ کے ایک ساتھی تھے بڑے ظریف, تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ کے کی دال اتنی لذیذ ہے, جب کبھی ہمارے یہاں آئیں تو ضرور دال لے کے آئیے گا. تو وہ سمجھ گئے, پھر فوراً انہوں نے مرغی ذبح کر کے کھلائی ان کو. ایسے کنجوس لوگ بھی ہوتے ہیں, پیر پیر کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں, ہے نا, سب اس کا سب نچوڑ لو. یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو بھائی اللہ میاں آسمان سے دے دیتے ہیں پیٹ, ان کا پیٹ ہی نہیں ہے ان کا, ہے نا, ایسے بھی لوگ ہیں. بہرحال یہ سب بات جو کیسے شروع ہو گئی پتہ نہیں, میں تو اشعار پڑھنا چاہ رہا تھا, ابھی ٹائم ہے, فائدہ ہوا ہے ان باتوں سے. اصل کیا اس کا لب لباب خلاصہ کیا نکلا, اصل سب سے بڑا وظیفہ تقویٰ ہے. اچھا وہ رشتے نامحرم بتا رہا تھا میں, وہ رہ گیا کہ تمام خالہ ذات جتنے کزن جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں, کزن کے تو معنی کاف مثل تمثیل ہے نا, اس یہ تمثیل ہے, کاف کاف تمثیلیہ, زن معنی عورت. آج کل لڑکے ہی کر رہے ہیں لمبے لمبے بال, پتہ نہیں ایسے جا رہا ہے, ہم تو نظر بچا رہے ہیں, پتہ نہیں بھائی کوئی عورت جا رہی ہے, اب جو دیکھا تو وہ نکلا وہ. تو نامحرم رشتے کیا ہے, خالو ہے, پھوپا ہے, اور دیور ہے, اور جیٹھ ہے, اور یہ تمام خالہ زاد, پھوپی زاد, تایا زاد, چچا زاد ہیں, اور چچی اور مومانی اور تائی, یہ سب نامحرم رشتے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک بچہ آتا ہے, وہ یہاں ہے, اس نے تیس سمجھ کا جواب دیا, اس کی تائی بزرگ ہوتی ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بے ادبی کریں, بد اخلاقی کریں, ایسا نہیں ہے, نگاہ کی حفاظت رکھیں. اب بزرگ ہیں, بوڑھی ہیں کوئی تائی, تو اب ان کو ابھی تبھی کر کے نہ جواب, بد اخلاقی سے جواب نہ دیں, بس پردہ کرے, ان سے پردے کا حکم ہے شریعت کے اندر. اگر کوئی بہت ہی بوڑھی ہو جائے عورت, 70-80 برس کی, جس کی بالکل قد و خال مٹ چکے ہوں, تو اس کا چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہیں رہے گا, مطلب وہ اگر اس سے اس کو کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, لیکن نہ ہی دیکھنا اچھا ہے, کیا ضرورت ہے دیکھنے کی. لیکن مسئلہ یہ بتانا مقصود ہے کہ بال کا پردہ پھر بھی ہے. فرمایا کہ اگر 150 سال کی عمر کی بھی عورت ہو نامحرم, اس بالوں کا پھر بھی پردہ ہے, یہ بتانا اصل مقصود تھا. تو بہرحال یہ تائی, اس نے ان کو جواب دے دیا, انہوں نے شکایت کی, بھائی تم ہمارے یہاں تقریب میں نہیں آئے, اس کے ابا بھی یہاں ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ, یہاں آتا رہتا ہے. تو دیکھو ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ بچہ ہے, ذرا بڑا ہو جائے پھر اس کو دین سکھائیں گے, بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, بہت ہی بڑی غلطی کرتے ہیں. کوئی مجھے بتا دے کہ بیج نیم کا ڈالیں گے تو کیا نکلے گا, اس میں سے نیم ہی نکلے گا نا. اب بیج ہم ڈالیں گناہوں کا, ابھی تو اس کو ہم خوب موبائل دکھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ادھر لے جا رہے ہیں, وہ ہاں کر رہا ہے, وہ اس کو روک نہیں رہے کہ بڑا ہو جائے گا تو ٹھیک, بیج ڈال رہے ہیں گناہوں کا, اب بڑا ہو گیا, اب اس کو منع بھی کرو تو کیسے مانے گا بھائی, اس کو عادت پڑ گئی. لہذا بیج نیم ڈالیں گے تو آم کیسے پیدا ہوگا, ہاں آم کی گٹھلی ڈالو, پھر اس کی آبیاری کرو, اس کو کھودو بھی, اس میں سے کانٹے نکالو اور خودرو پودے نکالو, پھر ماشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن آم نکلے گا. تو اس بچے سے ان کے بزرگ تائی نے شکایت کی کہ تم ہمارے کیوں نہیں آئے تھے فلاں تقریب میں. اب چونکہ ابھی ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ملا ان کو, تو مخلوط اجتماع تھا شادی کی تقریب, لیکن اس بچے نے کیا کہا کہ وہاں مخلوط اجتماع تھا, چھوٹا سا بچہ ہے 12 برس کا ہے, اس نے کہا کہ وہاں تو پردہ نہیں تھا اس لیے میں نہیں آیا. دیکھیے صحبت کا اثر ہوا کہ نہیں, بظاہر بچے کھیل رہے ہیں, کوئی سو رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کان میں آواز پڑتی رہتی ہے کہ نہیں, اتنا فائدہ ہوا, مجھے کتنی خوشی ہوئی اس کے جواب سے. اس نے کہا کہ تائی میں وہاں پردہ نہیں تھا, میں کیسے آتا. کتنی اچھی بات ہے یہ. تو چچی سے، تائی سے، ممانی سے، ان سب سے پردہ ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ ہم نے بنایا کوئی مسئلہ. ہم تو بھائی بتانے والے ہیں، عمل کرو نہ کرو آپ کا کام ہے بھائی، ہم تو صرف بتانے والے ہیں. ہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بھی کیسی زندگی میں تھے، اب مرشد کے سے تعلق کے برکت سے یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں، اور مرشد کی سے اصل دولت کیا ملتی ہے؟ ابھی راستے میں ہم بات یہ کرتے ہیں، مرشد سے اصل دولت محبت کی ملتی ہے، اللہ سے محبت. محبت اطاعت کو آسان بناتی ہے. خدا کی قسم اگر بے مرشد کا آدمی ہوگا اس کو ہم 1,00,000 وظیفے بتا دیں گے، اس کو وہ محبت اللہ سے نہ آئے گی، وہ اس کیفیت اس کی نہ بنے گی جس کا تعلق اپنے مرشد سے مضبوط ہوگا. مرشد اصل کیا محنت کرتا ہے؟ دل کے اوپر اللہ کی محبت ڈالنے کی محنت کرتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، بس پھر تو وہ آدمی خود بخود ترقی کرتا ہے، خود بخود. یہ بیج ڈالتا ہے مرشد، جو سچا مرشد ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کی بیج ڈال دیتا ہے. اب مرشد کا کام ہے نا، راہبر تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے، یہ تمہارا خیال خام ہے. جیسے آج کل سننے میں آتا ہے، ایسے ہوں گے ضرور، ایسے ہیں پنجاب انٹیریئر میں کافی لوگ اس طرح کی جہالت ہے، وہ کہتے ہیں بس پیسہ دے دو نمازیں ہم تمہاری خود پڑھ لیں گے، ہے نا، نماز پڑھ، نہ نماز کی نہ روزے کی، بس پیسہ دیتے جاؤ ہمارا پیٹ بھرتے جاؤ، ایسے ہیں. تو یہ کتنی جہالت ہے. تو مرشد تو بھائی سچا مرشد ہے، راستہ بتلا دے گا کہ دیکھو بھائی یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، انجام کار تم نقصان میں ہی رہو گے. آج تم کو مزہ آ رہا ہے، آج تم کہتے ہو بھائی ہم اسی میں خوش ہیں، ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بھائی ہمیں یہی پسند ہے، ہمارے نامحرم رشتے دار آ رہے ہیں، مل کے ہم بیٹھ رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بھائی اخلاق سے بول رہے ہیں. مگر انجام کار تم جس گڑھے میں جانے والے ہو میرے دوستو، وہاں جا کے یہ تو سوچو کہ وہاں کیا ہوگا، کس کی حکمرانی چلے گی، کس کا قانون چلے گا، پھر وہاں کیا کرو گے؟ کہتے دیکھی جائے گی. کیا دیکھو گے بھائی قبر میں جانے کے بعد؟ کیا دیکھو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی وہاں پکارنے والا؟ تو پھر کس کا قانون وہاں چلے گا؟ تو کچھ تو سوچو سمجھو بھائی. تو مرشد تو راستہ بتلا دیتا ہے، راستہ چلنا تو راہ رو کا کام ہے. ہم تھوڑی آپ کو رسی سے پکڑیں گے کہ آپ ہم سے بیعت ہو گئے، آپ ہماری یا آپ ہمارے بیان سنتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آج تک کسی کو ہم نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم تو پوچھتے بھی نہیں. حال تو بتانا خود مرید کا فرض ہے، ہمیں پوچھنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. اس لیے ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ تسبیحات کر رہے ہو نہیں کر رہے، آپ فلاں گناہ میں تو مبتلا نہیں ہو، آپ یہ تو نہیں کر رہے، ہم تو نہیں پوچھتے. یہ تو مرید کا کام ہے. ڈاکٹر کبھی گھر میں کھٹکھٹا کے آن آن کے کہتا ہے کہ آپ فلاں بیماری تو نہیں ہے، فلاں بیماری تو نہیں، چل یار یہاں سے، کیا مصیبت ہے؟ صبح شام آرام بھی کرنے نہیں دیتا ہے بھائی. بیمار خود جاتا ہے اسپتال، بیمار خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بتائے اپنا حال کہ اے میرے مرشد مجھے فلاں گناہ کی بیماری ہے، یا مجھ سے تسبیحات نہیں ہو رہی ہیں، سستی ہو رہی ہے، نماز میں سستی ہو رہی ہے، پھر وہ علاج بتا دے گا، تو پھر آپ کے لیے دعا بھی کرے گا وہ. تو اصل کام کیا ہے کہ مرشد دل کے اندر محبت کی محنت کرتا ہے، محبت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گاڑی ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، 4 آدمی ہیں سفر کرنے والے، اب منزل پہ بھی پہنچنا ہے، پیٹرول پمپ بھی پہنچنا ہے، تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں، اور پسینے میں شرابور بھی ہیں اور تھک بھی رہے ہیں، گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں نا. لیکن ایک تھوڑا سا پیٹرول کوئی لے آتا ہے 2-4 لیٹر کا، وہ گاڑی میں ڈال دیتا ہے، اب گاڑی خود بھی چل رہی ہے اور وہ مسافر کو بھی لے کے بھاگی جا رہی ہے. تو اللہ کی محبت وہ چیز ہے کہ اللہ کے راستے کو آسان کر دیتی ہے. فرمایا کہ اللہ محبت اطاعت کو آسان کر دیتی ہے. از محبت شاہ بندہ می شود. ہاں محبت سے تو شاہ بھی غلام ہو جاتا ہے، بادشاہ غلام ہو جاتا ہے. محبت وہ چیز ہے. از محبت شاہ بندہ می شود، از محبت تلخ ہا شیریں شود. تلخ چیز میٹھی معلوم ہونے لگتی ہے، محبت وہ چیز ہے. آپ ذرا کسی سے محبت سے مل کے دیکھ لیں، ہمیشہ کا آپ کا غلام ہو جائے گا. تو جو یہی محبت اللہ سے پیدا ہو گئی تو ہمیشہ کا غلام ہوگا کہ نہیں اللہ کا؟ پھر کیسے نافرمانی کرے گا؟ پھر تو اس کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف راستہ دکھلا دے گا، خود ہی مرید چلنا شروع کر دے گا. ہاں تو میرے دوستو سب سے بڑی دولت اسی لیے ہمارے مرشدین ہمارے بزرگوں نے جو ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کتنی بڑی ذات تھی. جب آپ نے جو عمل کیا تو پیر کی کیا حیثیت ہے؟ پیر تو آپ کی غلامی کے صدقے میں تو پیری ملتی ہے, ولایت ملتی ہے. ہاں کوئی ولی جو ہے ادنا سے ادنا بڑے سے بڑا ولی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا, ادنا سے ادنا صحابی کے برابر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا نام لے کر فرماتے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی کے گھوڑے کی ناک کے ناک میں لگے مٹی کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہے. جو عمل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان تھا, آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, بتائیے آپ سے بڑا کون تھا اللہ کا مزاج شناس؟ آپ سے بڑا کون تھا اللہ سے محبت کرنے والا؟ تمام انبیاء میں بھی کوئی نہیں تھا, آپ سردار الانبیاء تھے. ہر صفت کے اندر آپ کو کمال حاصل تھا, کمال محبت بھی تھا, کمال معرفت بھی تھا, لیکن اس کے باوجود کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک, کہ اللہ آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ساتھ میں ان لوگوں کی محبت جو ومن یحبک وحب من یحبک, محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی محبت کیوں مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم بھی اپنے پیر کی محبت مانگے, اپنے شیخ کی محبت مانگے. فرمایا کہ جتنی محبت شیخ کی ہوگی, مگر شیخ تو شیخ ہو, میخ نہ ہو کیل جو گاڑنے والی, وہ آپ کی جیب پہ ہاتھ نہ مارنا چاہتا ہو, جو آپ کے مال پہ نظر نہ رکھے ہوا ہو, یا کوئی شہرت نہ چاہتا ہو, کوئی نفسانیت نہ اس کے اندر, پیر تو وہی ہے بھائی, ورنہ تو پیر بھی نہیں ہے. تو ایسا پیر مل جائے تو اس کی محبت مانگو. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک, اس عمل کی بھی محبت مانگتا ہوں جو آپ کے مجھے قریب کر دے, آپ کو پسند ہے, آپ کو جو محبت ہے جس عمل سے, اس عمل کی محبت مجھے بھی دے دیجئے. اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت کیوں مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ یہ وہ محبت ہے کہ جس سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور ان اعمال کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے, دونوں چیزیں ہے نا, دونوں چیزیں اس ایک راستے سے حاصل ہوتی ہیں, کسی اللہ والے سے محبت کر لینا, کسی اللہ والے سے محبت کر لینا. تو یہ اس پر انعام کتنا بڑا ہے اللہ کی طرف سے. بخاری شریف کی حدیث کا جز ہے کہ جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عرش اعظم عطا فرمائیں گے. غرض کچھ اور نہ ہو, صرف اللہ کی محبت ہو, نہ مال ہو, نہ نفسانیت ہو, نہ کوئی اور لالچ ہو, نہ سفارش ہو کہ بھائی پیر صاحب کے بڑے مرید ہیں تو بڑے کام والے لوگ ہیں, چلو ادھر بیٹھ ہو جاؤ, جو کام ہوگا ان سے نکلوائیں گے. ہوتا بھی ہے ایسا, اس کی اس ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, اس کا کام اس سے کروا دیا, اس کا کام بتا اس سے کروا دیا, درمیان میں اپنی کمیشن پکڑ لی. تو یہ نہ ہو, کوئی نفسانیت نہ ہو, کوئی غیر اللہ اس میں شامل نہ ہو, عرش اعظم کا سایہ ملے گا بھائی, ہے نا. اور اسی کے اندر ایک خاص دولت یہ ہے کہ جو شخص کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے, تعلق کرتا ہے, حکیم الامت اتنے بڑے مجدد نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ والوں سے محبت وہ چیز ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. یہ اس میں وہ بات ہے, اس میں وہ بات کیا ہے؟ محبت اور عشق, عشق جو ہے اللہ کا عشق. تو فرمایا کہ محبت والے ہی سے محبت ملتی ہے, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, اللہ سے محبت کرنے والوں سے اللہ کی محبت ملے گی میرے دوست. اور جو محبت مل گئی تو کام بن گیا, دائرہ مردودیت سے خارج ہو گئے, اس لیے یعنی محفوظ ہو گئے کہ بھائی شیطان کے پاس یہی ایک چیز کمی تھی, اس نے اللہ کا حکم نہ دیکھا, اپنے پالنے والے کا حکم نہ دیکھا کہ یہ حکم کس کا ہے کہ بس یہ اڑ گیا کہ مٹی کو آپ مجھ سے سجدہ کراتے, میں آگ کا ہوں, یہ مٹی کے ہیں, یہ میں افضل ہوں اور انا خیر منہ, میں تو ان سے اچھا ہوں, بھلا ہوں اور درجے میں بڑا ہوں, آپ کیوں مجھے, یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرے مالک کا ہے. محبوب کی اطاعت, ان المحب لمن یحب مطیع, کہ محب جو ہے محبت کرنے والا وہ تو اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے, جیسے اس نے کہہ دیا ویسے کر دیا. تو یہ محبت پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں اپنے دل میں میرے دوستو, اور اس کے لیے کسی اہل محبت سے تعلق کر لیں، اہل محبت سے تعلق کر لیں، تو چونکہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، اہل محبت سے محبت کرنے سے اور ان سے تعلق مضبوط کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، پھر تو وہ کہے گا کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اطاعت انتہائی آسان ہو جائے گی، جان دینا آسان ہو جائے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت سے یہ حال ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اب مشہور واقعہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو تھے حضرت معاذ دو تھے، اور ایک ان کے ان میں سے ایک معاذ کے ایک بھائی تھے معاوض. یہ سب بات لکھی ہوئی ہے فضائل اعمال میں، تو جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انتہائی کم سن تھے، اور جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار تھا تو میں نے ان کم سن بچوں کو دیکھا دائیں بائیں، تو میں نے سوچا کہ یہ کاش میرے ساتھ کوئی قوی لوگ ہوتے تو میری کچھ مدد بھی کرتے لڑنے میں، یہ کم سن بچے میری کیا مدد کریں گے. تو اتنے میں دائیں والا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا چاچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں پہچانتا تو ہوں، لیکن کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا کہتا ہے. ہاں تو کہا کہ آپ وہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ کون ہے جب آپ کے سامنے آئے. تو اچھا بتا دیں گے. تو پھر دوسرے معاذ آئے، کہا اسی طرح سے کہ کہا چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے؟ کہ ہاں میں پہچانتا ہوں. کہا جب وہ آئے تو آپ مجھے بتائیے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو اتفاق سے وہ اسی وقت ابو جہل گھوڑا دوڑاتا ہوا صفوں کو درست کر رہا تھا. وہ تو میرے شیخ نے فرمایا دیکھو کہ خدا کے رسول کو ستانے کا کیا انجام ہوا، آج تک اس کو کس نام سے ہم پکارتے ہیں؟ ابو جہل، جہالت کا باپ ہے نا. اور اصل نام اس کا کیا تھا؟ اس کا لقب ابو الحکم، کہ حکمت کا باپ، بڑا تدبر والا تھا اپنے قبیلے کے اعتبار سے. اور اصل نام اس کا کیا تھا؟ عمر بن حشام ہے نا. تو لیکن کس نام سے پکارتی ہے دنیا آج اس کو؟ ہر شخص اس کو ابو جہل ہی کہتا ہے ہے نا. یہ اللہ والوں کو ستانے کا، رسول کو ستانے کا. یہ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اس کے فیض سے وہ محبت ملی، اللہ پر جان دینا کیسا آسان ہوا کہ وہ جیسے ہی نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ جا رہا ہے جو تم نے پوچھا تھا، وہ جا رہا ہے. بس انہوں بھائی پیدل، گھوڑا بھی نہیں ان کے پاس، اور چھوٹے چھوٹے قد ان کے، اور وہ عربی گھوڑا بہت اونچا جس پر وہ سوار تھا، تو تلواریں لے کے بھاگ رہے ہیں. اور جو وہاں پہنچے تو اب اس پہ براہ راست تو حملہ کر نہیں سکتے تھے، تو ایک نے جو ہے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پہ تلوار ماری جس سے گھوڑا گرنے لگا، زخمی ہو گیا، اور دوسرے نے اس کی ٹانگ پہ تلوار ماری یا جہاں بھی ماری تو وہ بھی زخمی، دونوں گر پڑے. اب یہ دونوں اس کو زخمی کر کے آ گئے کہ تاکہ تڑپتا رہے ظالم، اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اذیت دے کے آ گئے. تو دوسرے بھائی جو ہے معوض، وہ ایک معاذ کے معوض بھائی جو تھے، وہ آئے اور انہوں نے اس کو مزید زخمی کر کے کہ تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن وہ نہ ہو سکا. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کیا. تو یہ معاذ فرماتے ہیں کہ میں لڑتا رہا، اور پھر حتیٰ کہ یہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کے تلوار سے میں زخمی ہو گیا، میرے مونڈے پہ تلوار لگی اور وہ ہاتھ میرا کھال، بس کھال رہ گئی میری، باقی پورا ہاتھ جدا ہو چکا تھا، صرف کھال سے وہ لٹکا ہوا تھا. تو میں نے وہ اس بازو کو اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیا اور لڑتا رہا. پھر جب وہ مجھے دشوار کرنے لگا، لڑنے میں مجھے دشواری ہو رہی تھی کہ اس ہاتھ کو سنبھالوں اور بائیں ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کس نے ان کو مجبور کیا تھا یہ؟ ہاں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کے نیچے وہ ہاتھ رکھ کے اس کو کھینچ کے جدا کر دیا، پھینک دیا اس کو. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ہم آپ تصور کر سکتے ہیں اس زمانے میں یہ بات، یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کی محبت تھی میرے دوست، وہ طاقت تھی کہ حضرت ایک صحابیہ ہیں غالباً حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سمیرا تھا کہ سمیہ؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. دھوپ کے اندر آپ کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا ہے نا، اور لوہے کا خود اور زیرہ پہنا دیتے تھے تاکہ دھوپ میں تپے. اب یہاں کتنی گرمی ہوتی ہے, ہم باہر نکلنے گھبراتے ہیں, اور اگر کوئی بند گاڑی میں بیٹھ گیا اس وقت کس قدر تپ رہی ہوتی ہے گاڑی کہ آدمی اس کو برداشت کرنا. آپ کو تو لوہے کا خود پہنا دیتے تھے, براہ راست لگا ہوا ہے, اور پھر بھی وہ احد احد کہتے رہتی تھی. پھر ان کو کس ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا, بہت ہی بہیمانہ طریقے, اسی ظالم ابو جہل نے کیا تھا شہید, اور اسلام کی پہلی شہید ہوئی تھی. تو یہ کیا چیز تھی, کیا دولت تھی ان کے پاس, کیا ان کو کوئی مال ملنے کی امید تھی, کیا ان کو کوئی عہدہ ملنے کی امید تھی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جان دینے کو کس بات پہ تیار ہو گئے تھے؟ حتیٰ کہ ان میں کوئی تو غلام بھی تھے, تو غلام کو یہ ہے کہ مال غنیمت کی لالچ ہو سکتی تھی, لیکن غلام کو تو آدھا بھی نہیں ملتا غلام مال غنیمت. تو کیا چیز تھی, کس کے لیے لڑ رہے تھے وہ, کس طاقت سے لڑ رہے تھے, کیوں, کیا چیز ان کو مجبور کر رہی تھی؟ اللہ کی محبت, اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہ ہے دوستو محبت کی طاقت, محبت کی دولت. ہم اس محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے اپنے دل پر محنت کریں. جب دل کی رگڑائی ہوتی ہے, خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. مجاہدہ کرو, اپنے نفس کی بری خواہشات کو کچلنے کی تدبیر پوچھو, اور اس تدبیر پر عمل کرنے کی پوری کوشش جی جان سے کرو. پھر تھوڑے ہی دن کے اندر جب یہ غفلت کی بھوسی اتر جائے گی, میرے دوستو یہ اللہ کی محبت کا خزانہ دل میں سے ابھر کے باہر آ جائے گا, اور بولنے لگے گا اور نعرہ لگانے لگے گا, نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم تا ابد جانا چنی می بائے دم. مولانا رومی فرماتے کہ اللہ آپ کا نام لینا مجھے اس قدر خوشتر ہے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو مجھ سے نہ چھینیے گا. اور فرماتے ہیں گدائے میں کدا ام لے کے وقت مستی بھی, فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے میں کدے کا ایک ادنا غلام ہوں, بالکل جھاڑو دینے والا بھی اس سے بھی گیا گزرا ہوں, میں غلام ہوں اپنے شیخ کی خانقاہ کا. گدائے میں کدا ام لے کے وقت مستی بھی, ستارہ بر حکم بر ستارہ کن و ناز بر فلک. لیکن جب میں مستی سے اللہ کا نام لیتا ہوں, اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں, تو پھر میں تو ستاروں پہ بھی ناز کرتا ہوں, کائنات پہ ناز کرتا ہوں, مجھ سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے جو میں اللہ کا نام لیتا ہوں, ہے نا. تو یہ دولت ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. کہاں بیٹھے ہیں ہم غفلت میں لوگ, میرے دوستو یہ غفلت کے لیے نہیں ہے زندگی. اپنے اوپر ہم محنت کریں, اپنے نفس پر ہم محنت کریں, برے برے کاموں کو چھوڑیں, غیبت کو ہم چھوڑیں, اس کا علاج کریں. جیسے دیکھو میرے دوستو, یعنی کوئی ڈائگنوز ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو کینسر ہے, تو آپ کس قدر بھاگے بھاگے پھریں گے, صبح شام ایک کر دیں گے کہ اسپیشلسٹ ڈھونڈو, یہ لاؤ وہ لاؤ, پیسہ بھی ادھار دے دو. بھائی یہ مجبوری ہے یار, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں میرے دوستو, ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, نگاہیں ہماری مولا کی مرضی کے خلاف اٹھ رہی ہیں, زبان ہماری مولا کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے, کان ہمارے مولا کی مرضی کے خلاف سن رہے ہیں, اور آنکھیں اور ہماری ناک مولا کی مرضی کے خلاف کام کر رہی ہے, ہمارے ہاتھ پر مولا کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں, بتائیے میرے دوستو, اور ہم کو کوئی پرواہی نہیں ہے, بیٹھے ہیں آرام سے. اس غفلت کو ہم دور کریں, اور اس کے لیے ہم محنت کریں, ان شاء اللہ تعالی تھوڑی سی محنت کے بعد ہی جب اللہ کا نام لوگے تو مزہ آ جائے گا. ہاں ایک بزرگ تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے, نام ان کا سائیں توکل شاہ تھا. آ کے حضرت حکیم الامت سے فرماتے ہیں کہ میاں اشرف علی, اس زمانے کے لوگ ایسے ہی تھے سیدھے سادھے, میاں اشرف علی جب میں اللہ کا نام لیے ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. پھر فرمایا کہ خدا کی قسم منہ میٹھا ہو جاوے. بھائی کسی کو حسی مٹھاس بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی ضروری چیز بھی نہیں, اور اپنے اختیار میں بھی نہیں, اور نہ ہی یہ مقصود ہے, مقصود بھی نہیں ہے. ہم لذت کے بندے نہیں ہیں, یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لذت کے لیے اللہ کو یاد نہیں کرتے, بلکہ اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ ہمیں مٹھاس دیں یا نہ دیں, ثمرات دیں یا نہ دیں, ہمارا کام اللہ کو یاد کرنا ہے، ہمارا کام اپنے نفوس کے اوپر محنت کرنا ہے، اور ہمارا کام بری بری چیزوں کو چھوڑنا ہے، باقی کام اللہ کا ہے، اور ضرور کام بنائیں گے، ضرور بناتے ہیں وہ کام۔ ارے یار، حدیث پاک میں ہے، خود اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے اشارے دے رہے ہیں کہ جو بندہ ہماری طرف ایک ہاتھ آتا ہے ہم اس کی طرف دس ہاتھ آتے ہیں۔ تو کیا ہے بھائی، آؤ ہماری طرف، چلو ہماری طرف، ہے نا، اور جو بندہ مجھ تک چل کر آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ ہم تو ایک قدم چلیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے، وہ دس ہاتھ آئیں گے اپنے ہاتھ سے، کتنے بڑے بڑے ہاتھ ہوں گے اللہ کے، ہے نا، کس قدر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ تو وہ اپنے حساب سے معاملہ کریں گے، ہم تو اپنی نالائقی کا معاملہ کریں گے، وہ اپنی لائقی کا معاملہ کریں گے۔ ہاں، اس راستے پر چلو بھائی، جب بھی کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کے واسطے سے ملا ہے، کسی کے ذریعے سے ملا ہے، تو کوئی سچا پیر پکڑ لو اور جلدی جلدی اس سے اپنے نفس کی اصلاح کرا لو۔ یہ ہنسی کھیل نہ بناؤ کہ بیت ہو گئے اور ہدیہ دے دیا، کھلایا پلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، واہ واہ کر دیا، بس ختم۔ نہیں بھائی، اصل کام بھی کرنا ہے، یہ چیزیں بھی معاون ہیں، لیکن اصل کام کیا کرنا ہے، اپنے نفس پہ محنت کرنا، اپنے دل پر محنت کرنا، بری خواہشات کو کچلنے کی تدبیر پوچھنا اور اس پر صدق دل سے عمل کرنا، پھر دیکھو کام کیسے نہ بنے گا، ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی نے وعدے پہ وعدے فرمائے ہوئے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور ان کو ملتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ضرور ان کو ملتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہمارے راستے میں چلے اور وہ مایوس ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ ارے ان کے راستے کا ناکام بھی ناکام نہیں رہتا، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں فرماتے۔ اے خواجہ درد نیز مگر نہ طبیب ہست، فرماتے ہیں کہ عاشق کے شد کے یار نہ حالش نظر نہ کر، کہ کوئی اللہ کا عاشق اللہ کو چاہنے والا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اللہ کو صدق دل سے چاہا ہو اور اس کا کام نہ بنا ہو۔ ہاں، بڑے بڑے وظائف نہیں مطلوب ہیں اس راستے میں، بڑے بڑے وظائف اور زیادہ مشقت کا کام نہیں ہے، صرف ایک مشقت جھیلنی ہے اور وہ ہے نفس کی مشقت، کہ نفس کو برا کام نہیں کرنے دینا ہے، گناہ نہیں کرنے دینا ہے، بس بری چیز، نقصان دہ چیز چھڑائی جا رہی ہے۔ ہاں، ایک بزرگ جا رہے تھے، اس قدر شکر کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، کہنے لگے کہ جما دے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، کہ ہم نے گناہوں کے کنکر پتھر چھوڑے، گناہ بری چیز، گندی چیز، غلیظ چیز، ناپاک چیز ہم نے چھوڑی اور اللہ کی پاک ذات کو ہم نے لے لیا۔ واہ بھائی واہ، کیا سستا سودا ہے۔ جما دے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، اتنی بڑی پاک ذات کو ہم نے لے لیا، بری چیزیں چھوڑی، کون سا احسان کیا بھائی، اپنے ہی اوپر احسان کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عطا فرما دی۔ یہ محنت کرنی ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس اب تو وقت ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اشعار پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لے اپنی رحمت سے، اور مجھ کو بھی اور سب دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے اپنے چلنا نصیب فرمائے اور خوب ترقیات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ ولایت سے نوازے، محض اپنے فضل و کرم سے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرما لیتے ہیں پھر وہ خود ہی کھینچ لیتے ہیں بندے کو۔ کام تو فضل سے ہی بنتا ہے، اللہ کے فضل سے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ لگا ہوا ہے کسی درجے میں، ٹوٹا پھوٹا کر رہا ہے لیکن گرتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، تو پھر ان کو رحم آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کتنے عرصے سے یہ بڈھا چل رہا ہے ہمارے راستے میں، گر پڑتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر رو رہا ہے بیٹھا، ہمارا ڈر نہیں چھوڑتا، ہے نا، ہمارا ڈر نہیں چھوڑتا، پھر ان کو رحم آ جاتا ہے کہ بھائی چلو اب تمہیں اپنا بنا ہی لیا، کام بن گیا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماریاں بہت پھیلی ہیں بھائی، دعا کر لو سب کے لیے بھائی، اپنے لیے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ چیونٹیوں پر رحم فرما دے بلوں میں، اے اللہ مچھلیوں پر بھی رحم فرما دے دریاؤں سمندروں میں، اے اللہ پرندوں پر رحم فرما دے فضاؤں میں، اے اللہ درندوں جانوروں پر چوپایوں پر رحم فرما دے جنگلوں میں بیابانوں میں، اے اللہ سارے عالم پر اے اللہ اپنی رحمت کی لامحدود آبشار انڈیل دے، اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی لامحدود آبشار انڈیل دے، اے اللہ اپنے بے بہا خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کے خزانوں سے اللہ مالا مال فرما دے، اے اللہ اپنی نعمتوں کی برسات عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں کو 100% چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دے، عقل سلیم عطا فرما دے، فہم سلیم عطا فرما دے، یا اللہ قلب سلیم عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے حضرت اور میرے حضرت کی اہلیہ صاحبہ ہماری پیرانی صاحبہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، تمام گھر والوں کو اللہ شفا عطا فرما دے، اور مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے سب دوستوں اور میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دے، جن کی روزی میں تنگی ہے اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے، ہماری روزی میں برکت اور فراخی نصیب فرما دے، کشادگی عطا فرما دے، اے اللہ تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، تمام مسائل کو حل فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، اے اللہ جو جن کے رشتے ہو چکے اے اللہ ان کو آپس میں پیار اور محبت عطا فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے، بدگمانیوں سے غیبتوں سے جھگڑوں سے اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کے گھروں کو پاک فرما دے، اور اللہ خصوصاً یہ کیبل کی لعنت اور موبائل ٹچ موبائلوں کی لعنت اور اے اللہ ٹی وی کی لعنت، اے اللہ اس نے تو ہمیں بالکل ہی برباد کر دیا، اے اللہ شرم و حیا اڑ گئی، تمیز ختم ہو گئی، ماں بہن کی تمیز ختم ہو گئی، اور بعضوں کو اس کا احساس تک نہیں ہے، بعضے تو شرماتے ہیں بعضے اس کا احساس بھی نہیں کرتے، اے اللہ ہمارے ایمانوں کے ٹم چراغ بالکل ٹم ٹم آ رہا ہے، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، یا اللہ ہم پر خاص رحم فرمائیے، خاص رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ ہم کو ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق دیجئے، اور اس لعنت سے تمام مسلمانوں کے گھروں کو پاک فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دے میرے اللہ، عقل سلیم عطا فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا، ہاں اے اللہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، اے اللہ اے اللہ اپنے خاص فضل سے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کے صدقے میں اللہ ہم پر رحم فرمائیے، اور دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی خوشنودی کا کمال نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما دیجئے، اپنی معرفت سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو وہ بھی عطا فرما دے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اللهم بحرمه سيد المرسلين شافع المذنبين رحمه للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم تقبل منا انك انت السميع العليم وبحق اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله یہ تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں بولتے ہی نہیں بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے کریم الدین ہیں ان کے گھر کورنگی نمبر 6 میں ہمارا بیان ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے دن انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے والے دن تو کل یکم جنوری ہے نا تو کل ان کے یہاں فروری یکم فروری کل بروز ہفتہ ان کے یہاں بعد نماز عشاء انشاءاللہ وہاں بھی میری حاضری ہوگی تو جو حضرات شرکت کر سکے وہاں پردے کا انتظام بھی ہے خواتین کے لیے جو بھی آنا چاہیں دوستوں کو بھی متوجہ کر کے لے آئے اللہ تعالیٰ قبول کرنا
51A
ایریا 4 پول مشہور ہے وہاں پہ 4 پول کے قریب ان کا گھر ہے
جو وہ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے بالکل سامنے ان کا گھر ہے، عشاء کی جماعت
8 بجے
ہے، کل بھی 8 بجے ہی ہے، 8 بجے وہاں عشاء کی جماعت ہے، اس کے حساب سے آ جائے.
بند کر دیا.